العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اسلامی تربیت کے عنوان سے یہ ہماری دوسری اور آخری نشست ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنی گزشتہ نشست میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور اپنے ساتھیوں اور دوسرے مسلمانوں کی تربیت، اسلامی تربیت، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، ان تمام احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور اپنے گھر والوں کو ڈھالنا اور اپنی اولاد کو ڈھالنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اچھائی، خیر اور بھلائی کا کوئی بھی عمل یا کوئی بھی بات یا کوئی بھی حکم جو انسان دیتا ہے، اور برائی کے کسی بھی عمل سے جب انسان روکتا ہے تو اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یعنی نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا. چونکہ اس عمل میں آدمی اچھی باتوں کو پھیلاتا ہے اور برائی کی جو باتیں ہیں ان کو روکتا ہے، ان کے خلاف جہاد کرتا ہے، تو بعض علماء نے اس کام کو دعوت و تبلیغ کے نام سے بھی یاد کیا ہے. اس لیے کہ انسان دعوت و تبلیغ میں جس بات کو پیش کرتا ہے وہ بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور انسانوں کو شیطان کی بات ماننے سے اور اس کی عبادت سے روکتا ہے. یہ جو نیکیوں کا حکم کرنا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، اس کا تعلق بھی تربیت سے ہے. کیونکہ یہ قانون فطرت ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے، اور یہ ایک فطری رد عمل ہے. اور خاص طور پہ ہمارے اس دور میں کہ یا تو آپ اپنی دعوت کسی کے سامنے پیش کیجئے اور یا پھر کسی دوسرے کی دعوت سے متاثر ہو جائیے. اگر آپ اپنی بات کسی کے سامنے پیش نہیں کریں گے، اپنی دعوت کو پیش نہیں کریں گے، اور اپنے عمل اور اپنے کردار اور اپنے اقوال سے کسی دوسرے تک اپنی دعوت کو نہیں پہنچائیں گے اور دوسروں کو متاثر نہیں کریں گے، تو لازماً آپ دوسروں کی دعوت کا شکار ہو جائیں گے. تو اگر جن افکار کو، جن خیالات کو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح سمجھتے ہیں اور وہ واقعی صحیح ہیں، تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو اور ان باتوں کو اور ان اقوال و اعمال و افعال کو دوسروں تک پہنچائیے، اس سے پہلے کہ دوسروں کی دعوت آپ تک پہنچ جائے. تو اگر دوسروں کی دعوتوں سے آپ نے بچنا ہے، اس کے ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کیجیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جب تم کوئی برائی دیکھو اور کوئی گناہ دیکھو، تو سب سے پہلے اگر تم اس برائی اور اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس گناہ اور اس برائی کو روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس برائی کو ضرور برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور اور آخری درجہ ہے. کتنے گناہ اور کتنی برائیاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ہم انہیں روک سکتے ہیں لیکن ہم نہیں روکتے. جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اسے ہاتھ سے روکو. اگر آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ کے گھر میں برائی اور گناہ داخل ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے اس گناہ کو پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیجیے. لیکن آپ کی ذمہ داری, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے ذمے اللہ نے کچھ امانتیں سپرد کی ہیں اور ہر شخص کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ ان ذمہ داریوں کو نبھایا تھا یا ان کو تم نے ضائع کیا تھا. یہ نسائی کی صحیح حدیث ہے. یہ ذمہ داری ہے کہ جو امانت آپ کے سپرد ہے آپ نے اسے کس طریقے پہ ادا کیا. تو جس گناہ کو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں, اس گناہ کو اگر آپ نے ہاتھ سے نہیں روکا تو آپ اللہ کے سامنے اس کے ذمہ دار ہیں اور اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا. اور اگر ایک گناہ ایسا ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اسے آپ زبان سے روکیے, زبان سے اس کے خلاف جہاد کیجیے, اور زبان سے لوگوں کو یہ بات بتائیے کہ یہ فلاں کام جو یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مخالفت ہے. لیکن اگر بات یہ ہے کہ آپ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں اسے اور نہ زبان سے اسے ختم کر سکتے ہیں, تو پھر دل میں کم از کم اس گناہ کو اور اس برائی کو برائی سمجھیے, گناہ سمجھیے. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی ایمان کے گویا کے تین درجات ہوئے, کسی گناہ اور برائی اور فسق و فجور کی بات یا عمل کو اگر ہاتھ سے روکا جاتا ہے تو یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے کہ گناہ اور برائی اور گناہوں کو ہاتھ سے روکا جائے. اور اس کے بعد دوسرا نمبر کا درجہ یہ ہے کہ کم از کم زبان جو ہے, اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس برائی کو آپ ختم کیجیے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور سب سے آخری درجہ اور سب سے کمزور درجہ وہ یہ ہے کہ آدمی دل میں کم از کم اس برائی اور گناہ کو برا سمجھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھانے کے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی بھی آئے ہیں ان سب کا معاملہ یہ تھا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایسی جماعت ضرور عطا کی تھی جس جماعت میں ان کے ماننے والے لوگ موجود تھے, یعنی ہر نبی کے ماننے والے اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والے. حواریون جمع حواری ساتھی. فرمایا کہ کچھ عرصے تک تو یہ بات چلتی رہی, اس کے بعد یہ ہوا کہ انہی امتوں میں اور انہی قوموں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ عمل شروع کیا کہ جو کچھ وہ کہتے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے, اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور یہ قول اور فعل کے تضاد کے بارے میں ہے کہ جو شخص بات کرے اچھائی کی اور خود اس کا عمل اس کے خلاف ہے. قول اور فعل کا تضاد, یہ اگر زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لے تو یہ منافقت بن جاتا ہے. فرمایا کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہ جو کچھ کہتے تھے انہم یقولون ما لا يفعلون, اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. اللہم یفعلون ما لا یؤمرون, اور وہ کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. اور میں جب اس قسم کے لوگ پیدا ہوں تو جو اس قسم کے لوگوں کے خلاف جہاد کرے زبان سے وہ بھی مومن ہے, اور جو ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, اور جو دل سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. لیکن اس حدیث کا ایک آخری ٹکڑا ہے اور وہ بہت سخت ٹکڑا ہے. ان دونوں حدیثوں نے ہمیں یہ بتایا کہ برائی کو اور گناہوں کو روکنے کے تین درجے ہیں. اگر انسان کسی گناہ اور برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے, یہ سب سے پہلا درجہ ہے. اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اس گناہ کو زبان سے روکے, یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس گناہ کو دل میں برا ضرور سمجھے, اس پہ کڑتا رہے, اس کو تکلیف ہو یہ کام کیوں ہو رہا ہے. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ تیسرا درجہ ایمان کا سب سے کمزور ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان باقی رہا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, جس آدمی کا معاملہ یہ ہو کہ اس کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا جاتا ہو, اس کے گھر میں گناہ ہو رہے اور اس کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے, اس کی بیوی, اس کی اولاد, اس کا ماتحت جو لوگ ہیں, اس کے رشتہ دار احباب, وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے ہیں, یہ ان کو ہاتھ سے روک سکتا ہے لیکن ہاتھ سے نہیں روکتا. خاموشی سب کچھ دیکھ رہا ہے, گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے. گھر کا ماحول دینی نہیں بناتا, گھر کے ماحول سے تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی نہیں دیتی, گھر کے اندر قرآن اور حدیث اور سیرت اور دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا, بلکہ وہاں فلمیں دیکھی جاتی ہیں, گانے سنے جاتے ہیں اور وہ لٹریچر پڑھا جاتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ ان برائیوں کو روک سکتا ہے لیکن یہ گنگے شیطان کی طرح خاموش اپنے گھر سے گناہوں کو ختم نہیں کرتا, یا بیوی سے ڈرتا ہے, یا بچوں سے ڈرتا ہے, یا معاشرے سے ڈرتا ہے, یا ایسے یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ دقیانوسی آدمی ہے, یہ پرانے خیالات کا آدمی ہے, یا شیطان کی اتنی یہ مان کے چلتا ہے کہ شیطان کو ناراض کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. قرآن نے اسی لیے کہا ہے سورہ زخرف میں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم ایک شیطان کو اس کا ساتھی اور دوست بنا دیتے ہیں, وہ شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, یہ شیطان اس کا پکا دوست بن جاتا ہے, اسے کہیں بھی یہ نہیں چھوڑتا, ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا اس آدمی کو تم نے دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود, اپنا رب اور اپنا الہ بنا دیا. الہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ جو بات بھی اس کا نفس اس سے کہتا ہے اس پہ یہ عمل کرتا ہے. تو برائیوں کو روکنے سے اس کو شیطان منع کرتا ہے, اس کا نفس پسند نہیں کرتا, اس لیے یہ اپنے گھر سے گناہوں کو ختم نہیں کرتا. ہاتھ سے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے, اس کے باوجود ہاتھ کی طاقت کو گناہ کے ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا. فرمایا دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا ہے. اگر یہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا, گھر کے باہر ایسی جگہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں جہاں یہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا, لیکن اس کو اللہ نے زبان دی ہے, زبان کے ذریعے ان برائیوں کے خلاف بول سکتا ہے, وہاں بھی یہ نہیں بولتا, خاموش, یہ دوسرا درجہ. فرمایا اب تیسرا درجہ اور وہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا, زبان سے نہیں روک سکتا, کم از کم اس برائی کو برائی تو سمجھے, دل میں اس کو تکلیف ہو کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے, یہ اللہ کے حکموں کو کیوں توڑا جا رہا ہے, یہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے, یہ شیطان کی کیوں عبادت کی جا رہی ہے, اس کو تکلیف نہیں ہوتی, اس کا دل نہیں دکھتا, اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو صبح شام توڑا جاتا ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے نہیں روک سکتا, لیکن دل میں بھی یہ برا نہیں سمجھتا, اس کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. فرمایا جس آدمی کا حال یہ ہو کہ نہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکے, نہ برائی کے خلاف زبانی جہاد کرے, اور نہ برائی کو دل میں برا سمجھے, فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اب اگر یہ حال کسی کا ہو جائے تو وہ جان لے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں رہا. یہ حدیث, دو حدیثیں ہیں اور یہ دونوں صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں, ان دونوں حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں اور ہم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کتنے گناہ روزانہ ہوتے ہیں. جس اسلامی تربیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے اس درس کی دوسری نشست ہے, اسی ضمن میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اسلامی تربیت کے اندر گناہوں کا ختم ہونا اور برائیوں کا پھیلنا, اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ اسلامی ماحول بن جائے, ہماری اپنی اور ہمارے گھر والوں اور ہماری اولاد کی تربیت اسلامی تربیت ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم گناہوں کو ختم کریں, ماحول کو صاف رکھیں. جب ماحول صاف ہوگا تو پھر اس ماحول میں رہنے والوں کے دلوں میں آخرت کی طرف اور دین کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت پیدا ہوگی. اور یہ جو نیکیوں کا حکم کرنا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے, اس کے بارے میں قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی کیا ہے اور جو منافق ہیں ان کی نشانی کیا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 67 سے آغاز ہوتا ہے اس مضمون کا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے سے ہیں, ان کا کام کیا ہے, یأمرون بالمنکر برائیوں کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف اور نیکیوں سے روکتے ہیں, ویقبضون ایدیہم اور پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انہوں نے اپنے ہاتھ کو روکا ہوا ہے. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کو بھلا دیا, اور یہی فاسق و فاجر ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. یہ جو منافق ہیں اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا ہے, اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے جہنم کی آگ کا, اور یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ, اور ان پر اللہ کی لعنت ہو. کس کے بارے میں ہے یہ حکم؟ ان کے بارے میں جو برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور نیکیوں سے دوسروں کو روکتے ہیں, جس کو قرآن نے منافق کہا ہے. اب اس آیت کی روشنی میں وہ لوگ اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں جو کہ گناہوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں, گناہوں کی پبلسٹی کرتے ہیں اور گناہوں کو نشر کرتے ہیں, اور گناہوں کو پھیلاتے ہیں اور دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں. وہ اخبار اور وہ رسالے اور وہ ڈائجسٹ اور وہ کیسٹ جن کے ذریعے گناہ پھیلتا ہے, کیسٹ فلمی کیسٹ ایک گھر سے دوسرے گھر جاتا ہے. جو آدمی اس قسم کے کاروبار میں کسی بھی طرح کی شمولیت اختیار کرتا ہے وہ برائیوں کا پھیلانے والا ہے اور نیکیوں کا روکنے والا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ, اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے نیکی اور بھلائی اور خیر کی دعوت دی اور جتنے لوگوں نے اس کی بات مان لی اس پہ عمل کیا ان سب کے ثواب میں یہ ان کے ساتھ شریک ہیں اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ اور برائی کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت کو قبول کر کے جتنے لوگوں نے گناہ کیے ان سب کے گناہوں کے عذاب اور بدلے میں اور گناہ میں یہ برابر کا شریک ہے سب کے ساتھ, اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت کے ہر آدمی کے لیے معافی کا امکان ہے, معافی ہے سوائے ان کے کہ جو کھلن کھلا گناہ کرتے ہیں, جو الا المجاہرین کھلن کھلا گناہ کرتے ہیں. اب جب کھلن کھلا ظاہری طور پہ علانیہ لوگوں کے سامنے دن دھاڑے گناہ کرنا اس کے لیے معافی کا امکان نہیں ہے, تو اس کے لیے کیسے معافی کا امکان ہے جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے. اس لیے ان کا ذکر منافقوں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے, جو یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, جو برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں, ان کا جو ذکر ہے اللہ نے منافقوں کے ساتھ کیا ہے. اور اس گروہ کے مقابلے میں, منافقوں کے مقابلے میں اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف, نیکیوں کا حکم کرتے ہیں, وینہون عن المنکر, اور برائیوں سے روکتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, نماز پڑھتے ہیں, اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, ان کے بارے میں کیا تھا, ولعنہم اللہ, جو برائیوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں کو پھیلاتے ہیں, گناہوں کو پھیلاتے ہیں, ان کے لیے حکم کیا تھا, ولعنہم اللہ, ان پہ اللہ کی لعنت. اور جو نیکیوں کو پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ ان پہ بہت جلد رحم فرمائے گا. جو برائیاں پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ کیا تھا, وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اور یہ جو مومن ہیں اور متقی ہیں جو نیکیوں کو پھیلاتے ہیں ان سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے, لیکن ان سے وعدہ کیا کیا, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ ذمہ داری کسی فرد واحد کی نہیں ہے, بلکہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان, خواہ و مرد ہو یا خواہ و عورت ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, اور وہ جہاں کہیں بھی ہو ہر حال میں اس نے نیکیوں کی دعوت دوسروں تک پہنچانی ہے اور برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. لیکن اس میں وہ خیال یہ ضرور رکھے گا کہ یہ عمل اس کا حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے, حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اپنی بات کو دوسروں تک وہ پہنچائیں. یہ ہر امتی کی ذمہ داری, کوئی اس سے مستثنی نہیں. اور جو نیکیوں کا حکم کرنا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی میں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم, کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم لوگ ضرور نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور تم لوگ ضرور برائیوں سے روکتے رہو, ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے, اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. جب آپ کے گھر میں برائی ہو رہی ہے, آپ اس برائی کو نہیں روکتے, آپ کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں, آپ ان گناہوں کو روک سکتے ہیں نہیں روکتے, آپ نے نیکیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیا, برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا, فرمایا کہ اب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بھی آئے گا اور ساتھ یہ بھی ہوگا کہ تم جو دعائیں مانگو گے اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا, سنے گا نہیں. دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سر فہرست جو سبب ہے وہ ہے عقل حلال. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس سفر کی طوالت کی وجہ سے اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے جو بال ہیں سر کے بال ان پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے, غبار لگا ہوا ہوتا ہے. وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی, یا ربی یا ربی, نہیں اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی, تو اللہ کی طرف سے اسے یہ جواب ملتا ہے کہ اے میرے بندے, تمہارے جسم کے اندر جو غذا ہے یہ بھی حرام کی ہے اور تمہارے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے یہ بھی حرام کا ہے, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ, تو تمہاری بات میں کیسے سنوں. دعا تو دعا ہے, جو لفظ یا رب جو پکار ہے یہ پکار بھی اللہ سننا گوارا نہیں کرتا اگر پکارنے والا اس کے پیٹ میں غذا حرام کی. دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے اسباب ہیں, ان اسباب میں سر فہرست یہ ہے کہ رزق حلال کا ہونا چاہیے, اگر حلال رزق کھایا ہے اللہ دعائیں قبول کرے گا, لیکن ایک لقمہ بھی اگر حرام کا پیٹ میں چلا گیا ساری عبادت آپ کی ضائع ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں رشتے میں, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ادع اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوت, کہ اے اللہ کے حبیب دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, یعنی میری دعائیں جتنی بھی ہیں سب کی سب قبول ہونے لگیں، مجھے اللہ ان میں سے بنا دے. اس کے جواب میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا کر سکتے تھے، دعا کرتے، ہاتھ پھیلاتے کہ اے اللہ تو حضرت سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، لیکن آپ یہ چاہتے تھے اور آپ نے یہ چاہا کہ جو سوال حضرت سعد نے کیا ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں اور میرے امتی ہیں سب اس سے فائدہ اٹھائیں، تو آپ نے وہ جواب دیا جو جواب سب کے لیے عام ہے، کسی شخص کے لیے خاص نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یا سعد اطب مطعمک، یا سعد اطب مطعمک، کہ اے سعد کھانا پینا صاف رکھو، تکن مستجاب الدعوہ، تو تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی. اپنے ماموں سے ارشاد فرمایا کہ پیٹ میں جو غذا ہے وہ اگر حلال کی ہو تو دعائیں تمہاری اللہ قبول کرے گا. اور یہ جو غذا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں آیا ہے، 309 سال تک وہ غار میں بند رہے، اس کے بعد جب وہ لوگ اٹھے اپنی نیند سے اور اپنے ایک ساتھی کو شہر بھیجنا چاہا کہ جا کے شہر سے ہمارے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لاؤ، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ ایوہا ازکا طعامن، ایوہا ازکا طعامن فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف، کہ یہ دیکھنا کہ جو پاک اور صاف کھانا ہے وہ کہاں ملتا ہے، ایسی جگہ سے کھانا لانا جہاں کے حلال اور پاک کھانا ملتا ہو، مشکوک کھانا نہ لانا اور غلط جگہ سے کھانا نہ لانا. کہ وہ جانتے تھے کہ انسان کے پیٹ کے اندر جو غذا جاتی ہے اس کا اثر کتنا انسان کے اعمال پہ اور انسان کی عبادات پہ اور انسان کی دعاؤں پہ پڑتا ہے. تو دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں جن کا اس وقت تفصیل سے میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن ان میں سر فہرست عقل حلال ہے. عقل حلال ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی. کھانا اور پینا اور غذا اور تنخواہ اور پیسے اور مال اور جائیداد، یہ چیزیں اگر حرام کی ہیں یا مشکوک ہیں تو دعاؤں کے قبول ہونے کی امید نہ رکھو. اسی طرح دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب لوگ نیکیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں تو اس وقت یہ لوگ دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. قول اور فعل کا تضاد، یہ یوں تو ہر مسلمان کے لیے نقصان دہ چیز ہے، عام طور پہ عموماً ہر مسلمان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کہے کچھ اور کرے کچھ، اور یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بات تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بہت بھاری بات ہے، بہت بری بات ہے کہ تم ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم جو کچھ کہو اس پہ عمل نہ کرو. اور سورہ بقرہ میں یہود و نصارہ کی برائیوں کا ذکر ہوا، ان کی بیماریوں کا ذکر ہوا، ان کی کمزوریوں کا ذکر ہوا، تو ارشاد فرمایا کہ ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم کرتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اتأمرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو, اس نیکی پہ خود عمل نہیں کرتے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے کہ یؤتى بالرجل یوم القیامة فیلقى فی النار فتندلق اقطاب بطنه فیدور بها کما یدور الحمار فی الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. شاعت فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا جس سے اس کی انتڑیاں نکل آئیں گی باہر, اور وہ اپنی شدت تکلیف اور شدت کرب کی وجہ سے جہنم میں اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے, اور اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی. تو جہنم میں کچھ لوگ اسے پہچان لیں گے اور اس سے کہیں گے کہ یا فلان, اے فلان آدمی, دنیا میں تمہارا حال یہ تھا کہ تم ہمیں نیکیوں کا حکم کرتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے, تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ یہ کہے گا ان سے جواب میں کہ میں تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا, اور میں تمہیں برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود میں ان بیماریوں میں اور برائیوں میں مبتلا تھا, اس لیے اللہ نے مجھے یہ سزا دی. درس قرآن کے نام سے اور صحیح احادیث کو پھیلانے اور سنت کے حوالے سے جو لوگ پہچانے جاتے ہیں, اور وہ لوگ کے جو دینداری کے لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں, اور وہ لوگ کے جو محراب و منبر کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں, اور وہ لوگ کے جو علم کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں, ان کے سامنے ہر وقت یہ حدیث ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اس کا عمل یہ ہے کہ دوسروں کو تو وہ حکم دیتا ہے نیکیوں کا لیکن خود وہ اس پہ عمل نہیں کرتا, اس کا حال یہ ہے کہ دوسروں کو تو وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے مگر گھر میں اس کے شرعی پردہ رائج نہیں ہے, دوسروں کو تو وہ درس قرآن و حدیث کے حوالے سے بلاتا اور دعوت دیتا ہے مگر خود اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہے, اس کے گھر کا ماحول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی ہے, اس کی بیوی اور اس کی اولاد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے باغی ہے, اور خود وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا وہ حکم دیتا ہے اس پہ خود عمل نہیں کرتا, اور جن برائیوں سے روکتا ہے وہ برائیاں اس کے ہاں اس کی ذات میں اس کے گھر میں موجود ہیں. ان لوگوں کا حشر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جہنم میں یہ پوری جہنم کا چکر لگائیں گے اس طریقے پہ گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا اور چکر لگاتا ہے. یہ اللہ سزا دے گا ان کو جن کے قول اور فعل میں دنیا میں تضاد تھا, جو دوسروں کو نیکیوں کا حکم تو دیتے تھے مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. تربیت کی جہاں بات چلی ہے تو وہاں ہمیں اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی بات میں اس وقت تک تاثیر اور اثر نہیں ہوتا جب تک وہ خود اس پہ عمل کرنے نہ لگ جائے, اس لیے کہ اگر آپ کسی کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں اور خود آپ نماز نہیں پڑھتے, جس سے آپ بات کرتے ہیں وہ یہی سمجھے گا کہ اگر نماز پڑھنے کی اہمیت اتنی ہوتی جتنی یہ مجھے بتا رہا ہے خود نماز پڑھتا ہوں. اور یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ اگر آپ کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی شخص دین کی طرف مائل ہونے سے رک رہا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے. جس طرح آپ کی کسی کوشش کی وجہ سے اگر کوئی شخص دین کی طرف آ جائے تو اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا, اسی طریقے پہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص دین کی طرف آنے سے رک جائے, آپ رکاوٹ بن رہے ہوں, آپ کا کردار رکاوٹ بن رہا ہو, تو اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں. تربیت سے بات چلی تھی اور گزشتہ درس میں وہ آیت قرآن کی میں نے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے گھر والوں اور بچوں کی تربیت میں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ قدوہ اور اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ سچ کی تلقین کرتے ہیں اور جھوٹ سے منع کرتے ہیں, لیکن اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ کی اس نصیحت کا دوسروں پہ کیا اثر ہوگا؟ اگر والدین بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں اور پھر بچوں کو سچ کا درس دیں, بہت مشکل. والدین اگر نماز نہ پڑھیں اور بچوں کو نماز کی تلقین کریں, یہ بھی مشکل ہے. اس لیے کہ بچوں کا جو یہ بچپن کا زمانہ ہے, اس عمر میں یہ ہر چیز کو بڑے غور اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں, اور چونکہ ان کے اندر اچھائی اور برائی کو جانچنے کی تمیز ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوتی, اس لیے یہ اپنے والدین کی ہر بات کو اچھا سمجھ کے قبول کرتے ہیں. تو اگر آپ یعنی والدین کے کسی گناہ یا کسی بری بات کو بچوں نے اچھائی سمجھ کے قبول کر لیا, اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ وہ اولاد پہ نہیں ہے, بلکہ اس کی ذمہ داری والدین پہ ہے. اگر والد 8 اور 9 بجے صبح اٹھتا ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھتا, اور بچہ سالہا سال سے ہی دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کا باپ دونوں 8 یا 9 بجے اٹھتے ہیں, تو اس کے ذہن میں بچپن سے یہ بات بیٹھ جائے گی کہ صبح اٹھنے کا جو معمول اور رواج ہے وہ 8-9 بجے ہیں, صبح سویرے نہیں ہے. ہاں البتہ اگر اسکول جانا ہو تو پھر بچوں کو آپ صبح 7 بجے تیار کر دیتے ہیں. لیکن بچوں کا ذہن آپ نے کبھی یہ بھی بنایا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی فرض ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, جس کی فجر کی نماز ضائع ہو گئی یا اس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی, وہ یوں سمجھ لے کہ اس کے جتنے عمل تھے اور اس کی جتنی دنیا تھی اور اس کا جتنا مال تھا اور اس کی جتنی اولاد تھی, یہ سب کچھ ضائع ہو گیا. فرمایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں پہ بہت بھاری ہے, اور اگر منافقوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا ثواب ہے, تو پھر وہ منہ کے بل چل کے آئیں یا قرآن اندازی کر کے پہلی صف میں کھڑے ہو کے ان دونوں نمازوں میں شرکت کریں. تو گھر کا ماحول اگر آپ نے نماز ہی نہیں بنایا, ماں اگر نماز نہیں پڑھتی, بچی کیسے نماز پڑھے گی؟ یہی معاملہ لباس کا ہے کہ اگر والدین کے لباس میں وقار نہیں ہے, شرم و حیا والا لباس نہیں ہے, اولاد بھی اسی قسم کا لباس پہنے گی جس قسم کا لباس وہ اپنے ماں باپ کو پہنتے ہوئے دیکھتی ہے. بچی اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ ماں نے کس قسم کا لباس پہنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو کہ ننگی ہوتی ہیں, اور ارشاد فرمایا کہ ننگا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس قسم کا لباس پہنتی ہیں کہ جس لباس کو پہننے کے بعد ہی ان کا جسم نمایاں ہوتا ہے, اور ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جن کا لباس پہننے کے بعد بھی جسم نمایاں رہے اور وہ یہ چاہیں کہ ان کے جسم کو دوسرے لوگ دیکھیں, فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے, اور جنت کی خوشبو فرمایا کہ اتنی عجیب خوشبو ہے جو ان ریحہا جنت کی جو خوشبو ہے اور جو ہوائیں جنت میں چلتی ہیں وہ من مسیرت 500 عام 500 سال کی مسافت کے بوجھ سے بھی اور دوری سے بھی جنت کی جو خوشبو ہے سونگھی جا سکتی ہے. اگر ایک آدمی 500 میل دور ہو جنت سے تب بھی وہ جنت کی خوشبوئیں سونگھ سکتا ہے، لیکن ان عورتوں پہ جنت کی خوشبو حرام ہے جو کہ